الرسول للمصطفى أبي القاسم محمد. وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے بالفاظ ظاہری، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے کی، نمازوں کو قائم کرنے اور زکاۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے جو موضوع سال ہائے گزشتہ سے زیر بحث رہا ہے وہ معرفت امام ہے. اور اس سال بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو رہے گی، چونکہ اس سے زیادہ اہم کوئی دوسرا موضوع ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے پہلے بھی اس موضوع کی اہمیت پر گفتگو کی ہے، لیکن صرف مقدمتاً ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے موضوع کی طرف دو تین باتیں عرض کر رہا ہوں. ہمارا تخلیقی فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں، یہ ہمارا تخلیقی فریضہ ہے، یہ ہم پر واجب ہے، ہماری خلقت اسی لیے. جتنے دوسرے اہداف اور دوسرے اغراض بیان کیے گئے ہیں روایات میں یا قرآن مجید میں، وہ سارے ہدف کسی اپنے سے بلند ہدف کے حصول کے لیے ہیں، خود آخری ہدف نہیں ہے حتیٰ عبادت. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں جو ہدف بیان کیا جا رہا ہے، جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وہ درمیانی مقصد ہے، آخری مقصد نہیں ہے. چونکہ جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہر عبادت کا مقصد کیا ہے، قربتن اللہ. چونکہ اس کے بغیر کوئی عبادت ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ جس میں قربتن اللہ نہ ہو. تو جب خود ہر عبادت کا مقصد ہے قربتن اللہ، تو پھر عبادت مقصد آخری کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز خود کسی مقصد کے حصول کے لیے انجام دی جا رہی ہو، وہ خود مقصد کیسے ہے؟ ہر ذہن اسے محسوس کر سکتا ہے. جہاز پر بیٹھنا ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد اور منزل ہماری وہاں ہے جہاں یہ پہنچائے گا، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے اس پر بیٹھنا ضروری ہے. مقصد ہے جہاز تک جانا، یہاں سے ہم باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھیں، گاڑی بیٹھنا مقصد نہیں ہے، یہ جہاں پہنچائے گی وہ مقصد ہے، ایئرپورٹ تک پہنچ گئے، اس کے بعد پھر جہاز پر بیٹھے وہ بھی مقصد نہیں ہے، وہ بھی کہیں تک لے جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ جہاں جا کر کے سفر ختم ہو جائے. توجہ کریں، جس جگہ پہنچ کے انسان کا سفر تمام ہو جائے، اس کے بعد پھر کوئی دوسرا سفر نہ رہ جائے، اسے مقصد کہیں گے. ہمارے سفر کا مقصد یہ ہے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ قربتن اللہ. تو جب عبادت کا مقصد قربتن اللہ ہے، تو پھر عبادت مقصد کیسے ہے؟ خود عبادت وسیلہ ہے قرب پروردگار کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر قرب پروردگار کسی عبادت میں مد نظر نہ ہو تو عبادت باطل ہے. یہ میں خطابت کے لہجے میں باطل نہیں کہہ رہا ہوں، واقعاً باطل ہے. آپ کسی بھی مرجع سے فتویٰ معلوم کریں کہ ہم دوران نماز، ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں محسوس ہوا کوئی ہمارا دوست آ گیا کہ جو عرب ملک کا رہنے والا ہے، اس کی عربی اچھی ہے، ہم نے اس کو سنانے کے لیے ذرا اچھے انداز سے کہا سبحان ربی الاعلی وبحمده، تاکہ وہ سن لے کہ ہمیں اچھے انداز سے کہنا آتا ہے. نماز میں دو رکعت نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ چار. کتنے واجبات ہیں نماز میں؟ آپ اسے بہتر جانتے ہیں، 11. کتنے ارکان ہیں نماز میں؟ آپ کو معلوم ہے 5. ان 5 ارکان میں دونوں سجدے مل کر کے ایک رکن بنتا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. 11 واجبات ہیں، ان میں سے دونوں سجدے ایک واجب بنتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. ان ساری چیزوں میں ایک سجدے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سمجھ لے کہ ہمیں عربی اچھی آتی ہے. آپ مسئلہ معلوم کریں، علماء کہتے ہیں یہ نماز باطل ہو گئی. تکلف میں نہیں باطل ہے، باطل ہو گئی. پھر سے پڑھیے، اگر واجب نماز ہم پڑھ رہے تھے، مثلا صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، کوئی آ گیا اور ہم نے سجدے میں ایک مرتبہ اور کہہ دیا اس کو سنانے کے لیے، یا پہلی مرتبہ کہا اس کو سنانے کے لیے اچھے لہجے میں کہا سبحان ربی الاعلی وبحمده، علماء کہتے ہیں یہ واجب ساقط نہیں ہوا، پھر سے پڑھے نماز، یہ باطل ہو گئی. بالکل ایسے ہے کہ جیسے درمیان نماز کوئی قبلے سے منہ پھیر لے، حکم کیا ہے؟ کہ باطل ہے. کہ پڑھے تو جا رہا ہے وہ، کہ پڑھنے دیجئے، باطل ہو چکی ہے. جہاں اس نے قبلے سے انحراف پیدا کیا وہاں نماز باطل. توجہ کریں، نماز کا قبلہ کعبہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، اگر یہی بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت ہے. نماز کا قبلہ کعبہ ہے، اگر انحراف تو نماز باطل. ایمان کا قبلہ اہل بیت ہے. کا قبلہ اہل بیت ہے، ذرا سا انحراف ایمان باطل، پھر سے ایمان لائیں۔ توجہ کریں، آپ معلوم کیجئے، ذرا سا اس نے کہا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، کا خفی امان اللہ، نماز رخصت ہو گئی، پھر سے پڑھیے۔ کیوں؟ کہ اس لمحے کے لیے قربتن اللہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس کو سنانے کے لیے کہا، اس سے قربتن اللہ سے کیا مطلب؟ دیکھا آپ نے کہ ذرا سا اگر عبادت میں قربتن اللہ ادھر ادھر ہو جائے تو نماز رخصت ہو گئی، کوئی بھی عبادت ہو عبادت رخصت ہو گئی۔ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ بغیر کسی شک و شبے کے مجلس عبادت ہے، بغیر کسی شک و شبے کے مجلس عبادت ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں اگر قربتن اللہ تو عبادت کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اگر قربتن اللہ تو عبادت کر رہے ہیں۔ نہ مجھے آپ پر فوقیت حاصل ہے، نہ آپ کو مجھ پر فوقیت حاصل ہے، نہ میں یہ احسان جتا سکتا ہوں کہ پڑھ رہا ہوں، نہ آپ یہ احسان جتا سکتے ہیں کہ سن رہے ہیں۔ میں اپنی عبادت کر رہا ہوں، آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں یہاں ممبر پر آ کر کے بیٹھ گیا تو کوئی فوقیت حاصل ہے لوگوں پر، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ ہوتا یہی ہے کہ جو جس میں وزن کم ہوتا ہے وہ پلہ اوپر چلا جاتا ہے۔ عبادت ہو رہی ہے، عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر کوئی ایک ایسا لفظ اس لیے استعمال کیا مجلس میں کہ آپ خوش ہو جائیں، قربتن اللہ رخصت ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے۔ مجلس کو عبادت کہنا تو آسان ہے، لیکن آخرے مجلس تک اس عبادت کو عبادت باقی رکھنا مشکل ہے۔ بالکل، میں دو دو چار کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ نوحہ پڑھنا عبادت ہے، کل میں نے کہا اس میں نہیں آنا چاہتا، نوحہ پڑھنا عبادت ہے، بالکل عبادت، بغیر کسی شک کے عبادت ہے۔ لیکن عبادت کب ہے؟ جب قربتن اللہ ہو، چونکہ شرط عبادت کی یہی ہے قربتن اللہ ہو۔ اگر عبادت قربتن اللہ ہے تو عبادت ہے، کہ بالکل عبادت ہے۔ لیکن اگر کہیں پر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ فلاں کے لیے تمام شد، شیخ اشعار پڑھنا آل محمد کے لیے عبادت ہے، کہ بالکل عبادت ہے، شک نہیں ہے اس میں۔ آل محمد نے تب ترویج کی ہے اشعار پڑھنے کے لیے، کتنے شعرا ایسے ہیں، لیکن صرف ان کے لیے ہو، درمیان میں کچھ نہ ہو۔ میں نے، مجھے نہیں معلوم، میں نے اس سے پہلے کہا کہ نہیں کہا، بیچ بات آ گئی ہے۔ ایک شخص آیا جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا مولا گھر کے حالات بہت زیادہ ناگفتہ بے ہیں اور فاقے کی نوبت ہے، آپ کچھ مدد فرما دیں۔ امام نے کہا ہمارے یہاں بھی وہی حال ہے۔ یہ سن کر کے چپ ہو گیا کہ جب مولا کے یہاں یہ حال ہے تو ہمارا ہے تو کون سی خاص بات۔ بیٹھا تھا، کچھ دیر کے بعد ایک شاعر آیا، اس نے کہا مولا میں نے آپ کی مدح میں آپ کے لیے چند شعر کہے ہیں، قصیدہ کا ایک پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، قصیدہ مکمل ہو گیا۔ امام نے خادم سے کہا فلاں حجرے میں ایک تھیلی رکھی ہے، لا کے دے دو۔ خادم گیا، اس نے تھیلی اٹھائی، لا کے دے دی، 10,000 درہم۔ اس نے کہا مولا میں نے ایک اور کہا ہے۔ کہا سناؤ۔ اس نے سنایا، مولا نے پھر یہی کیا، 20,000 درہم۔ اس نے کہا میں نے ایک اور کہا ہے۔ مولا نے کہا وہ بھی سناؤ۔ تین مرتبہ اس نے تین قصیدے سنے، مولا نے پھر اس کو 10,000، 30,000 درہم۔ اگر کوئی مجھ جیسا شاعر ہوتا تو پوری رات سناتا، مصرا بہر میں ہوتا یا نہ ہوتا، مولا دے رہا ہے، اسے کون، اس سے بہتر کہاں مل سکتا ہے۔ اس نے کہا جب تین اس نے قصیدے پورے سنا لیے تو کہا، اس نے کہا کہ مولا میں نے اس کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ آپ راضی ہو جائیں، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے، وہ آ گئی، میرا مقصد پورا ہو گیا، رکھ کے چلا گیا۔ امام نے کہا پھر وہیں رکھ دو۔ ابو جو پہلے سے بیٹھا تھا، جس نے ابھی سوال کیا تھا، اس کے دل میں ابھی تو کہا تھا کہ نہیں ہے۔ بس یہی وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ امتحان اسی وقت کے لیے ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہے. روزے میں کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، ایک انسان کو حاجت مل گئی وہ چلا گیا، ہم ابھی لگے ہوئے ہیں، انہیں تو دے دی، ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ کہ امتحان ہو گیا، کتنے پانی میں تھے سمجھ میں آ گیا. آج بھی چونکہ دنیا دار امتحان ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کروں گا. امام نے کہا وہیں جا کر کے رکھ دو، اس نے رکھ دیا. کچھ دیر کے بعد جب دیکھا تو اب اس کی حالت تو سنبھالنا ہے نا مولا کو، چونکہ طبیب روحانی تو یہی ہے. اگر ڈاکٹر مریض سے بھاگ جائے تو مریض جائے گا کہاں بیچارہ؟ کہا چلے دیکھیں. جا کر کے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں، خادم بھی کھڑا مسکرا رہا ہے. کہا جب میں نے کہا تھا کہ نہیں ہے تو نہیں تھا. اور جب میں نے کہا کہ وہاں رکھا ہے لے آؤ، تو اگر نہ ہو تو وجود میں آنا پڑے گا. تو آپ نے دیکھا اس نے قصیدہ کہا تھا مولا کے خوشنودی کے لیے کہ یہ راضی ہو جائیں، دیکھ رہے ہیں آپ، کسی دوسری غرض کے لیے نہیں. میں آپ کے لیے یہ شعر نظر کر رہا ہوں، آپ کے لیے کیوں نظر کر رہے ہیں؟ ان کے لیے نظر کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ممکن ہے باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوں، میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، آپ سے کیوں توجہ چاہتا ہوں؟ اپنا کام کیجئے، جس کو توجہ دینا ہے وہ دے رہا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں کیوں ہم متمنی ہیں کہ فلاں صاحب توجہ فرمائے؟ وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں دال میں کوئی تھوڑا بہت کالا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. عبادت ہے، اشعار پڑھنا مولا کے لیے عبادت ہے، لیکن مولا کے لیے پڑھے جائیں، وہ قربت کی نیت باقی ہو انسان کے اندر، عبادت ہے. تو کوئی عبادت ہمارے پاس ہے ہی نہیں جس میں قصد قربت نہ ہو. قصد قربت یعنی قربتاً الی اللہ، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. اور میں شاید اس کو اب تقاریر میں عرض کروں، آپ کے سامنے بڑا مشکل مسئلہ ہے عزیزو، لیکن بہرحال اب یہ اور بات ہے کہ جو قربتاً الی اللہ کی نیت کرے گا، توجہ چاہتا ہوں ایک جملے پر، جلدی سے کہہ رہا ہوں، تفصیل بعد میں انشاءاللہ. جو قربتاً الی اللہ کی نیت کرے گا، وہ چاہے نہ چاہے مجبوراً اسے آل محمد سے قریب ہونا پڑے گا. شاید میں نے اس سے پہلے سے کہا بھی ہوں آپ کے سامنے، بالآخر مقصد آخری عبادت نہیں ہے، عبادت پروردگار سے قریب ہونے کے لیے ہے. قرب خدا کیوں؟ پھر کوئی نہ کوئی مقصد سامنے موجود ہے. آخری مرحلے پہ گفتگو کروں آپ کے سامنے، آواز دی پروردگار عالم نے، کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اب کب سے تھا؟ اس کی کوئی تھا نہیں ہے، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. توجہ کیجیے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. حسن لا یزال ہے، اظہار چاہتا ہے. فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. خلقت کی وجہ کیا تھی؟ لکی اعرف. توجہ کیجئے، خلقت کی وجہ کیا ہے مخلوقات کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے نہیں، ساری مخلوقات کے لیے وجہ کیا ہے خلقت کی؟ فخلقت الخلق لکی اعرف یا لے اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. کیا ہوا؟ یعنی معرفت وجہ خلقت کائنات ہے. اب یہ مسئلہ بہت سخت ہے، لیکن میں اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان سے میں خطاب نہیں کرتا، ان کے ذرا نوازی جو بیٹھے ہوتے ہیں. فخلقت الخلق لکی اعرف، ہم نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. خلقت کائنات کا سبب معرفت پروردگار، اس کے علاوہ کچھ نہیں. توجہ کیجیے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. زمین، آسمان، فلک، ملک، شجر، حجر، فضا، خلا، دریا، روانی، جنس، انس، جو بھی کائنات میں ہے، سب سب کی خلقت کا سبب کیا ہے؟ معرفت پروردگار، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. زمین کیوں بنی؟ معرفت پروردگار کے لیے. آسمان کیوں خلق ہوا؟ معرفت پروردگار کے لیے. جتنی چیزیں کائنات میں ہیں، ذرے سے لے کر کے کہکشاں گیلیکسی تک آپ چلے جائیں، جو دکھ رہا ہے، جو نہیں دکھ رہا، جو محسوسات میں ہے، جو معقولات میں ہے، جہاں پر بھی جائیے، سبب کیا ہے؟ معرفت پروردگار. اور میں نے یہ جملہ جو آپ کہنے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہا ہے، لیکن ایک جملے کی حد تک کہہ رہا ہوں. عزیزو، جس طریقے سے ساری کائنات کا خالق وہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، جس طریقے سے ساری کائنات کا خالق وہ ہے، اسی طریقے سے ساری کائنات کی خلقت کا سبب بھی خود ہی ہے. یعنی اسی نے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا. یعنی اب اس کو علمی لفظ میں، ہمارے حوزے کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ علت فاعلی بھی وہی ہے، علت غائی بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ بھی خود ہی ہے. ایسا نہیں ہے کسی مبالغے میں کہہ رہا. کیوں؟ چونکہ جب پیدا کر رہا ہے کائنات کو، تو اس کے علاوہ کوئی نہیں، نہ کوئی ہے جو پیدا کرے، نہ کوئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کرے. توجہ کریں، خود ہی ہے جو پیدا کر رہا ہے، اپنے ہی لیے پیدا کر رہا ہے. اسی لیے کہتا ہے فخلقت الخلق لکی عرف، دونوں سیغے متکلی میں وحدہ کے ہیں. فخلقت، میں نے پیدا کیا، لکی عرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں. توجہ کیجئے گا، میں نے پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. پیدا میں نے ہی کیا ہے، جس کے لیے پیدا کیا وہ بھی میں خود ہوں. درمیان میں کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں جو آئے. وہ معرفت ہے، معرفت چاہتا ہے ہم سے اور آپ سے، سب سے. اب یہ اور بات ہے، توجہ کیجئے گا اس جگہ پر رک کر کے، یہ اور بات ہے. کچھ چیزیں اس راستے میں مقصد تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں، براہ راست معرفت نہیں ہے. ممکن ہے ذرا سے موضوع سخت ہو، لیکن توجہ فرمائیے. زمین میں معرفت اخذ کرنے کا اختیار نہیں ہے. آسمان، معرفت حاصل کرنے کا اختیار نہیں ہے. سورج و چاند معرفت حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. فرشتے حصول معرفت میں گنگ ہیں. شاید اس مرحلے پر آپ کو تعجب ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، فرشتہ بھی معرفت کا حصول نہیں کر سکتا. جہاں ہے وہی ہے. بہت توجہ، سناٹا ہے، چاہتا ہوں سناٹا رہے اس جگہ پہ تاکہ مجمع محسوس کرے. فرشتہ جیسے کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے ہارڈ میں سیف کر دیا وہ ہے، نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. اگر گھٹنے کی صلاحیت نہیں ہے تو بڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے جب تک آپ نہ بڑھائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایک فولڈر بنائیے کمپیوٹر میں پکچرز، اس میں سارے فوٹو رکھ دیجئے، اور دوسرا فولڈر بنائیے نیمز، اس میں کچھ نام رکھ دیجئے، لکھ دیجئے. کمپیوٹر میں صلاحیت ہے کہ یہ بتا دے کہ یہ نام کس کا ہے؟ میں نے اپنی پوری فیملی کے 7-8-10 پکچریں سیو کی اور اپنے پوری فیملی کے نام دوسرے فولڈر میں 7-8 نام لکھ دیے اور کہا تم بتاؤ کون کس کا نام ہے. تو ہمیں کیا پتا؟ میں توجہ چاہتا ہوں گفتگو پر، ہمیں کیا پتا؟ کمپیوٹر جواب دے گا، ہمیں کیا معلوم؟ ہاں، ساری تصویریں محفوظ ہیں، کم نہیں ہو سکتی، زیادہ بھی نہیں ہو سکتی. سارے نام محفوظ ہیں، کم نہیں ہو سکتے. کون بتائے گا؟ میں نے اپنے 5 سال کے بچے کو بلایا کہ جو اے بی سی ڈی پڑھ لیتا تھا، بیٹا بتاؤ یہ نام کس کا ہے؟ نام کو دیکھا، تصویر کو دیکھا، اس کا نام ہے. وہ بچہ جس کی میموری میں ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو اس کمپیوٹر کے اندر موجود ہے، ماسٹر کمپیوٹر میں، جہاں ہزاروں فائلیں، لاکھوں فائلیں محفوظ رکھتا ہے، اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے، تطبیق نہیں دے سکتا. محفوظ رکھتا ہے، زیادتی نہیں کر سکتا. انسان کے اندر ہے، محفوظ بھی رکھتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا نام بتاؤ ان کے، قرآن مجید ہے یہ. جب فرشتوں نے ان کا جب فرشتوں نے کہا تھا پروردگار کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو جا کر کے زمین پر خونریزی برپا کرے, وہ نحنو نقدس لک, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری حمد کرتے ہیں. تو خدا نے کیا جواب دیا, انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, فرشتوں سے کہا کہ جو ہم نے یہ جو نام یہاں رکھے ہیں جو اشخاص ہیں ان کے نام بتاؤ. فرشتے یہ کریں کچھ نام ہماری ہارڈ میں ہیں, کچھ یہ تصویریں ہماری, یہ کون کون کس کا نام ہے کیا بتا. جناب آدم سے کہا تم بتاؤ, انہوں نے تدبیر دی, بتایا دونوں کو ہے, سمجھایا دونوں کو ہے, تدبیر کی صلاحیت فرشتے میں نہیں ہے. یہ فرشتے کا نقص نہیں ہے, کمال ہے, توجہ کیجئے, یہ نقص نہیں ہے اپنے لیے, اس کا کمال ہے, لیکن اس کمال سے بالا تر کمال ہے جو جناب انسان میں ہے, کہ جہاں تطبیق کی صلاحیت موجود ہے. اسی لیے جناب جبریل, میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں جملے کو جلدی سے سنیے, جناب جبریل سے پروردگار عالم نے پوچھا, جناب جبریل کون سید الملائکہ, تمام ملائکہ کا آخری, اے جبریل بتاؤ کہ تم کون ہو, میں کون ہوں. تو چونکہ ہارڈ میں محفوظ ہے, ایک لفظ بھی نہیں بدلا, من انتا و من انا, یا من انا و من انتا, میں کون ہوں تم کون ہو, اسی امانت کے ساتھ کہا انتا انتا انا انا, تو ہے میں ہوں. اب یہ محاورہ کب سے آیا ہے مجھے نہیں معلوم, تو میں, لیکن بات یہاں پر آ گئی, جب سید الملک کو, توجہ کیجئے, جب سید الملائکہ کو میدان معرفت میں گونگا پایا, ملکوتیت کو جب خاموش پایا میدان معرفت میں, تو ایک آواز نے سہارا دیا اور آواز دی, ارے کہتا کیوں نہیں انت رب الجلیل وانا العبد الذلیل, تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. پہلے اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے, لیکن میں آج دوسری جہت سے اسے کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کہ زمین میں صلاحیت نہیں ہے معرفت کی, معلوم ہے کہ نہیں ہے, آسمان میں صلاحیت نہیں ہے, شمس و قمر میں صلاحیت نہیں ہے, پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں سب کو بنایا ہے معرفت کے لیے. جی صرف اور صرف معرفت کی صلاحیت جناب انسان کے اندر ہے, جنوں انس, اسی لیے کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جبکہ ہیں سب اسی راستے میں, لیکن نہیں, چونکہ تمہارے لیے ضرورت تھی زمین کی, میں کچھ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں, تمہارے لیے ضرورت تھی زمین کی, میں نے زمین کو بنایا, تمہارے لیے ضرورت تھی آسمان کی, میں نے آسمان کو بنایا, تمہارے لیے ضرورت ہے سورج و چاند کی, میں نے سورج و چاند کو بنایا, تمہارے لیے ضرورت ہے ہوا کی, میں نے ہوا کو بنایا, تمہارے لیے ضرورت ہے ملک کی, میں نے ملک کو بنایا. ملک میری ضرورت نہیں ہے, تمہاری ضرورت ہے, میں نے تمہارے لیے ملک کو بنایا ہے تاکہ تم معرفت حاصل کرو. جب تم, اگر تم نہ ہوگے تو معرفت نہیں, اور جب تم ہوگے تبھی زمین کا ہونا ضروری ہے, آسمان کا ہونا ضروری ہے, شمس و قمر کا ہونا ضروری ہے, یہ سب تمہارے لیے ہے. جب تمہارے لیے ہے اور تم معرفت کے لیے, یعنی یہ پوری کائنات معرفت کے لیے ہے تمہارے حوالے سے, اسی لیے آواز دی پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں, یبنا آدم خلقت الاشیاء لاجلک, اے آدم کے بیٹے میں نے ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا. الاشیاء, الف لام لگا ہے جم کے اوپر, افادہ عموم کرتا ہے, علماء تشریف رکھتے ہوں گے جانتے ہوں گے, افادہ عموم کرتا ہے الف لام جم کے اوپر. الاشیاء, ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہم نے سب کو تیرے لیے بنایا ہے. وہ خلقتک لاجلی, اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے, تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اپنے لیے بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھ سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, یا تجھ کو بنا کر کے اپنے آپ میں خدائی میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں, نہیں نہیں, وہ اور ہوں گے جو عوام کی بیساکھی پر اٹھے,
اور اب اسی جگہ بات آئی ہے، وہ دوسرے ہیں جو عوام کی بیساکھی پر اٹھے، میں خدا تمہارے بنانے سے نہیں بنا ہوں، پوری کائنات سجدے میں جھک جائے میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں، پوری کائنات سجدے سے انکار کرے میری خدائی میں کوئی کمی نہیں، مولا کائنات نے گفتگو کی، آواز دی خلقت الخلقہ، پروردگار عالم میں مخلوقات کو اس طریقے سے پیدا کیا کہ غنیاً عن طاعتہم وآمناً من معصیتہم، ان کی اطاعتوں سے مستغنی تھا، بے نیاز تھا، ان کی معصیت و گناہ سے بے ضرر تھا، کیوں؟ اس لیے کہ لئن معصیت و مناسا لا تضرہ مناسا ولا تنفعہ طاعت منتا، جو معصیت کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ خدا کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، جو اطاعتیں کرتا ہے اس کی اطاعتیں خدا کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، وہ دنیا کے عہدہ دار ہیں جو لوگوں کے محتاج ہوں، خدا لوگوں کا محتاج نہیں ہے، اور جملہ اس کر رہا ہوں، نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے، نہ اس نے جس کو بنایا ہے وہ لوگوں کے محتاج ہے، ایک صلوات بول دے محمد اور آل محمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے محبت رکھتا ہوں، تم میری مخلوق ہو، تم میری مصنوع ہو، چاہتا ہوں کہ میرے قریب آؤ تاکہ تمہارا وجود قوی ہو جائے، تاکہ تمہارا وجود منور ہو جائے، میں چاہتا ہوں میرے قریب آؤ، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میرے رسول کو تمہاری ضرورت ہے، نہ میرے بنائے ہوئے اماموں کو تمہاری ضرورت ہے، نہیں نہیں، تم عہدہ دو یا نہ دو، نہ تمہارے عہدہ دینے سے انہیں ملتا ہے، نہ تمہارے عہدہ لینے سے ان کا عہدہ جاتا ہے، تم تخت چھین سکتے ہو، امامت نہیں، امامت نہیں، تم ممبر چھین سکتے ہو، علم نہیں، تم محراب چھین سکتے ہو، خلوص نہیں، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور یاد رکھو ہم اس کو دکھا کے رہیں گے، چونکہ ہم خدا کائنات ہیں، ہم مالک کائنات ہیں، ہم قادر کائنات ہیں، ہم تمہیں دکھا کے رہیں گے کہ عہدہ چھیننے والوں کو اگر میں نے مجبور نہ کر دیا، اگر ہم نے آپ سے ایک بار کہتے ہیں مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو کم از کم غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جملے پہ باقی رہو، شرم کا تقاضا یہ ہے اپنے جملے پہ باقی رہو، مر جاؤ لیکن اس دروازے پر نہ آؤ، ہے کہ نہیں ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ رہا ہوں، ایک کمیٹی میں پانچ آدمی کمیٹی، چھ آدمی کمیٹی تھی، میں کمیٹی سے نکل گیا، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی، جائیے، خوب چلے گئے تو چلے گئے، اب دوبارہ کیوں؟ غیرت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، شرم و حیا کا تقاضا ہے، جب ایک بار کہہ دیا کہ نہیں تو پھر نہیں، کچھ بھی ہو جائے کائنات میں نہیں، لیکن اللہ رے قدرت لا یزال الہی، اس نے کہا اچھا میرے بندے سے تم اکڑ کے جاؤ گے، تو صحیح کہ ایک دو بار نہیں، توجہ کیجیے گا، ایک دو بار نہیں، اگر متعدد مرتبہ ہم نے تمہاری زبان سے نہ کہلوا دیا کہ اگر یہ نہ ہوتے،
نہیں ہے تو تاریخ کی حقیقت ہے، اس میں کوئی کنٹروورشل کوئی چیز نہیں ہے، تاریخ حقیقت بیان کر رہی ہے کہ ایک دو مرتبہ متعدد مرتبہ کھڑے ہوئے، کوئی مشکل آئی، عجیب آدمی ہے، ابھی نے تو کہا کہ ہمیں اپنی چاہیے، اور کوئی ایک مسئلہ دکھا دو، توجہ چاہتا ہوں چیزوں، کوئی ایک مسئلہ دکھا دو کائنات کا جس مسئلے کے جواب میں یہ تمہارے دروازے پر آیا، ان 14 میں سے، ان 14 میں سے کوئی ایک بھی کائنات میں کسی کے دروازے پر گیا ہو یہ مشکل آ گئی ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، رسالت خطرے میں ہے، کچھ فرمائیں، کوئی ایک موقع دکھا دیا جائے پوری کائنات میں، کوئی ایک موقع پوری تاریخ میں دکھا دیا جائے اس خاندان کا کوئی ایک بھی گیا ہو کسی کے دروازے پر، مدد کر دیجئے، کمک کر دیجئے، مساعدت فرما دیجئے، کچھ نہیں، بلکہ دوسرے آتے ہیں مشکل آ گئی، اور عجب بات یہ ہے کہ جب دین پر وقت پڑتا ہے، جملہ عرض کر رہا ہوں، جب دین پر وقت پڑتا ہے تو یا یہ گھرانہ کام آتا ہے یا وہ کام آتے ہیں جو اس گھرانے سے منسلک ہیں، ابھی سڈرک ورسز کو آپ بھولے تو نہیں ہیں، ابھی آپ بھولے تو نہیں ہوں گے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک انسان نے توہین رسالت پر کتاب لکھی، دین کا مذاق اڑایا، کون بولا، سارے کے سارے پروانے خاموش بیٹھے ہیں، کسی کے زبان میں طاقت نہیں ہے کچھ کہہ سکے، ایک اٹھا، توجہ کیجئے گا، یہ دشمنی بلا وجہ تو نہیں ہے، یہ بلا وجہ تو نہیں ہے کہ بجٹ پاس ہوتے ہیں پارلیمنٹس میں، یہ بلا وجہ تو نہیں ہے، ایک اٹھا جس نے درس کو روک کر کے فتویٰ دیا، کون تھا، میں کچھ اور نہیں کہوں گا، یہ وہی تھا جس کی رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا،
جسے ہم نے بنایا ہے اور تمہارا محتاج نہیں ہے، تم دنیاوی عہدوں کو چھین لو، تم دنیاوی پوسٹ و مقام کو اس سے لے لو، لیکن میں خدا نہیں اگر اسے در پہ جھکانے دیا، اگر اسے در پہ جھکانے دیا مجھے خدا نہ کہنا، اور آج بھی کائنات میں جتنی مشکلات ہیں، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اس جملے کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، مقتضائے حال بھی نہیں ہے، آج بھی کائنات میں جتنی مشکلات ہیں، ادھر ادھر دہنے بائیں جہاں بھی آپ دیکھیے، آج دنیا ظلم و جور سے بھر رہی ہے، ظلم کا 180 degree اپوزٹ ہے عدل، اور عدل بغیر عادل کے وجود میں نہیں آتا، اور اب یہ بات آئی ہے تو میں ایک جملہ کہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، دیکھیے کائنات میں ظلم ملم کہیں نہیں ہے، کتنا سناٹا ہے کہ کچھ ہوا، کائنات میں ظلم کا وجود نہیں، آپ کو چیز دکھائیے اس کو ظلم کہتے ہیں، دکھائیے کہ یہ ہے، یہ جس کو ظلم کہتے ہیں کہاں ہے، کوئی ہے قابل اشارہ حسی ہے، اشارہ کریں گے آپ یہ ظلم ہے، بالکل آسان ہے، چاقو اٹھایا کسی کے پیٹ مار دیا، پیٹ پھاڑ گیا، ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ہے، کہ جی تو سارے آپریشن تھیٹر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ پیٹ پھاڑا جا رہا ہے،
کہا نہیں وہ تو ظلم نہیں ہے. تو پھر بالآخر ظلم کیا ہے؟ ظلم کائنات میں وجود نہیں رکھتا, ظلم کسی ظالم کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. توجہ کیجیے گا جو بات عرض کر رہا ہوں, اس کا موقع نہیں ہے اس بیان کرنے کا. ظلم کسی ظالم کی وجہ سے وجود میں آتا ہے, کائنات میں ظلم خلق نہیں ہوا. کسی جو بھی ہے سب حسن کائنات ہے, سب عدل ہے پوری کائنات میں. کوئی ظالم ہے جو ظلم کو وجود میں لاتا ہے, اور اگر دنیا سے ظالم ختم ہو جائیں تو ظلم ختم ہو جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے عدل بھی خود بخود وجود میں نہیں آئے گا, کوئی عادل چاہیے. آج کائنات میں جہاں مشکل ہے ظلم ہے. کس لیے ظلم ہے؟ کیونکہ ظالم ہے. ظالم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کہ عادل آنا چاہیے. عدل کون لائے گا؟ کہ عادل لائے گا. عادل کہاں ہے؟ توجہ کیجئے, کہاں ہے عادلین کائنات؟ کہ جو خود اپنے گھر کے اندر ظالم ہو دوسروں کو کیا عدل کی تعلیم دیں گے؟ آج بھی کائنات منتظر ہے کسی عادل کی, آج بھی کائنات پلٹ رہی ہے کسی عادل کی طرف, کسی عادل کی طرف. زیادہ واضح نہیں کر سکتا ہوں, کسی عادل کی طرف واپس آ رہی ہے کائنات. اور ساری دنیا بے چین ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے, ظلم کو تمام ہونا چاہیے, کسی عادل کو آنا آگے بڑھنا چاہیے, کسی عادل کو آنا چاہیے. بس جس دن کائنات میں کسی عادل کی ضرورت کو محسوس کر لیا تو خاندان عدل و انصاف کی آخری فرض ظہور کرے گا, انا المہدی, مجھے مہدی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. آج بھی کائنات میں عدل کی تو یعنی پھر خداوند عالم اسی خاندان پر جھکا دے گا زمینوں کو, کہ جسے میں بناتا ہوں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوا کرتا. میں نے تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں خدا تر ہو جاؤں, میں خدا ہوں. جب تم نہیں تھے تب بھی خدا تھا, میں تب بھی خدا تھا, جب تم نہ ہوگے تب بھی میں خدا رہوں گا. میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم سمر جاؤ, تمہارے اندر معرفت کی کیفیت پیدا. بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی خلقت کا سبب معرفت پروردگار. توجہ کیجئے, میں نے کہا کہ میں اس کے پہلے مختلف طریقوں سے اس معرفت کی اہمیت پر گفتگو کر چکا ہوں, لیکن ضروری ہے کہ ذہن متوجہ ہو جو کہنا چاہ رہا ہوں پھر اس چند دن کی گفتگو کے لیے. معرفت یعنی کیا؟ عربی کا لفظ ہے معرفت, یعنی کیا؟ پہچاننا, عرفان پیدا کرنا, پہچاننا. کسے پہچاننا؟ خدا کو, اللہ کو. کس کو پہچاننا ہے؟ ہمیں. کسے؟ خدا کو. خوب, کس کو پہچاننا ہے؟ اس کو جو دکھائی نہیں دیتا, سنائی نہیں دیتا, چکھنے کے قابل نہیں ہے, سونگھنے کے قابل نہیں ہے, چھونے کے قابل نہیں ہے, اسے پہچاننا ہے جو ہمارے کسی بھی سینس میں نہیں آتا. فائیو سینس ہیں, نہ چھو سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, نہ چکھ سکتے ہیں. آپ کیسے پہچانیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے پہچانیں اسے؟ کہا نہیں, ہوں یہ ہوا سے خمسہ ظاہرہ سے نہیں, ہوا سے خمسہ باطنہ سے پہچانیے. اچھا, اس میں کیا چیز ہے؟ کہا عقل سے پہچانیے خدا کو, عقل سے پہچانیے. تصور کیجئے خدا کے بارے میں, فکر کیجئے خدا کے بارے میں, غور و فکر کیجئے, سوچئے. کلما توہمتموہ بأوہامکم وتصورتموہ وتخیلتموہ من ذات اللہ فہو مخلوق لکم مردود علیکم. حدیث آگے بولتے, جتنا بھی تم نے خدا کے بارے میں سوچا ہے, غور و فکر کی ہے, وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے. نہیں, میں بات کو واضح کروں گا ایک لفظ میں. دیکھیے, میں نے تصور کیا پانی کا, پانی یہاں پر امام بارگاہ میں درمیان میں ایک حوض ہے اور اس میں پانی ہے، دیکھ رہا ہوں ابھی اس حوض کو، کیا ہے یہ؟ ذہن کی مخلوق. اور جب میں نے ذہن ہٹایا حوض غائب ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو ہمارا ذہن سوچتا ہے، جو تصویر بناتا ہے، وہ ہمارے ذہن کی مخلوق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے کہا ہے، وہ کہا جو مخلوق ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. ہم پیدا کیے گئے خدا کو پہچاننے کے لیے، کیسے پہچانے؟ کتنا سخت سوال ہے، کیسے پہچانے؟ میں نے سال گزشتہ اسی حدیث پر گفتگو کی تھی پوری، اسی جگہ لا کے چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کیسے پہچانے بالآخر خدا کو؟ یہ جملہ کہنا تو آسان ہے، معرفت خدا حاصل کی، یعنی کیا کریں، کیا کریں؟ معرفت خدا حاصل کریں یعنی کیا کریں بالآخر؟ خدا کی ذات پر ایک بورڈ لگا ہے بڑا سا، نو انٹری، لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں فکر مت کرنا. تفکروا فی کل شیء، ہر چیز کے بارے میں فکر کرو، لا تفکروا فی ذات اللہ، ذات خدا کے بارے میں فکر نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. حدیث کا جملہ ہے، ہلاک ہو جاؤ گے، تعالی کو فکر مت کرنا ذات خدا کے بارے میں، ہلاک ہو جاؤ گے. عجیب بات ہے. اب میں مثال اس کی کیسے دوں آپ کے سامنے، عجیب ہے، شاید آگے بڑھ کر کے مثال دوں گا دوسری تقاریر میں. فکر مت کرنا ذات خدا، پھر کیا کریں؟ کہ خدا کے صفات کو پہچانو. ذات خدا چونکہ لامحدود ہے، تمہارا ذہن محدود ہے، محدود لامحدود میں آ ہی نہیں سکتا، دو دو چار بات ختم ہو گئی، سمندر گلاس میں نہیں آ سکتا، وہ ایک لامحدود چیز ہے، ظاہری اعتبار سے لامحدود نہیں ہے، لامحدود چیز ہے، یہ محدود اس میں آ ہی نہیں سکتا. خدا لامحدود ہے، تمہارا ذہن محدود ہے، آ ہی نہیں سکتا. پھر کیا کریں؟ کہ خدا کے صفات کو پہچانو. اچھا، صفات، ان صفاتیں کیا ہیں؟ کہ مطلب خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا غنی ہے، خدا سخی ہے، خدا یہ ہے، خدا وہ ہے، اس کو پہچانو. صفات خدا ذات خدا سے الگ نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے خدا کے صفات. مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں ہے نہیں سے پہلے کہا ہے کہ نہیں کہا، خدا کے صفات ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں ہیں. ہم کیسے ہیں؟ ہم جب پیدا ہوئے تھے کچھ نہیں جانتے تھے، یہ اور بات ہے کہ اب بھی کچھ نہیں جانتے ہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن جب پیدا ہوئے تھے تو اور کچھ نہیں جانتے تھے. پروردگار عالم نے سند دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا نے تمہارے ماؤں کے شکم سے شکست تمہیں خارج کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. قرآن مجید کے سند یافتہ جاہل. اس کے بعد کائنات میں آئے، کوئی تھوڑا بہت ڈگری ڈگری ادھر ادھر سے پڑھ لکھ لیے، اب کالر جھکتا نہیں ہے، اب مزاج نیچے نہیں آتا کہ ہمیں عالم کہا جائے، ہمیں علامہ کہا جائے، ہمیں یہ کہا جائے، وہ قبل آخر. لیکن ہم پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ دن کے بعد کچھ سیکھا تو کچھ تھوڑا سا عالم ہو گئے، ہاتھ پیر ذرا سا کچھ ہوئے تو قدرت آ گئی، یعنی ایک وقت میں کوئی صفت نہیں تھی بعد میں آ گئی. ایسا ہے خدا بند عالم، ایسا نہیں ہے، وہ جب سے ہے عالم ہے، جب سے ہے قادر ہے، جب سے ہے سارے صفات تبھی سے ہیں، صفات ذات سے الگ نہیں ہے. اب میں بار بار روک رہا ہوں تاکہ ذہن ایک جملے کی طرح متوجہ ہو جائیں جو بہت سخت ہے لیکن مجھے کہنا ہے. یہ بھی عجیب ضد ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صفت پر رک رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک صفت پر رک رہا ہوں صرف، عالم. اس سے پہلے بھی میں نے کہا اس کو لیکن دوسرے طریقے سے، آج اس طرح سنیے. ہم جب پیدا ہوئے تھے حتی اپنا نام ہمیں نہیں معلوم تھا، یہ آپ جانتے تھے؟ کوئی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں پتا کائنات، اسے دیوار کہتے نہیں معلوم، اسے کیا کہتے کچھ نہیں معلوم، کائنات میں جاہل، بالکل جاہل پیدا ہوئے. بعد میں علم آیا، نام پتا چلا، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، یہ فلا یہ فلا، یہ بعد میں پتا چلا، اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے. خدا یہ کیا ہے کہ ہماری ذات الگ ہے، صفات الگ ہیں. اگر علم ہماری ذات میں ہوتا تو جب ہم آئے تھے ہمیں عالم ہونا چاہیے. جو ذاتیات ہوتے ہیں، یہ علمی لفظ ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے مجمع سے، جو ذاتیات ہوتے ہیں انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے آپ پانی سے مٹھاس کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ پانی کی ذات میں مٹھاس نہیں ہے، لیکن شکر سے مٹھاس کو دور کر دیں گے؟ نہیں، شکر تو ختم ہو جائے گی لیکن جب تک ہے مٹھاس نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کی ذات میں شامل ہے. روغن سے، تیل سے، گھی سے چکناہٹ کو دور کر دیں گے کا سوال ہی نہیں پیدا، جب تک ہے اسی طریقے سے ہے، کیونکہ اس کی ذات میں شامل ہے. جو چیز ذات میں ہو اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ہماری ذات میں قدرت نہیں ہے کیونکہ ہم ناتوان پیدا ہوئے. ہماری ذات میں علم نہیں ہے کیونکہ ہم جاہل پیدا ہوئے. ہماری ذات میں سخی ہونا نہیں ہے، ہمیں علم بھی نہیں تھا سخاوت کا. لیکن خدا ایسا نہیں ہے، جب اسے ہے علم. توجہ میرے عزیزو، علم ذات سے الگ نہیں ہے. میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، میرا مجمع متوجہ ہے، علم ذات سے الگ نہیں ہے خدا کی، وہ جب اسے ہے علم. ہماری ذات میں علم نہیں ہے کیونکہ ہم تھے اور عالم نہیں تھے. عالم سے مراد حوزے پڑھنا نہیں، اپنے نام کے عالم، اپنے ماں باپ کے عالم، کہ یہ ہمارا ماں یا ماں ہے، یہ ہمارا باپ ہے، اس کے عالم. ہم جب سے ہیں عالم نہیں ہیں، ہم جب ماں کے شکم سے باہر آئے جاہل تھے. لیکن وہ جب سے ہے عالم ہے. اس بچے کے بارے میں کوئی کیا کہے گا؟ اس بچے کے بارے میں کوئی کیا کہے گا جو آ کر کے یہ پوچھتا نہیں ہے، سناتا ہے. اب دیکھیے، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کچھ چیزیں پڑھائی ہیں، پڑھا دیا آپ نے اس کو، سورہ الحمد یاد کرا دیا چھوٹے سے بچے کو آپ نے. اب وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ سورہ الحمد وغیرہ یاد کراتے تھے. اب وہ ہے کہ جب بچے کو مہمان، بیٹا اے بی سی ڈی سناؤ، بیٹا فلا پوئم سناؤ. اور جب یہ بچہ جوان ہو کر کے پوئم سناتا ہے تب مولانا کے پاس آتے، مولانا بیٹا راہ راست پہ نہیں ہے، آپ نے لگایا کہاں تھا جو راہ راست پہ ہوتا. جو بو دیا تو مولانا گندم کیسے کٹوا دے، بہت ہو گئی. یہ تو بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، جب آپ نے خود اپنے ہاتھ سے جو بو دیا تو اب گیہوں کیسے کاٹیں گے؟ آپ نے راہ راست پہ لگایا ہوتا تو آج ہوتا. خیر اب یہ بات یہاں تک آئی، روکیے کسی جگہ پہ کہنے والا ہوں. اب تو اب آپ نے سورہ الحمد، بیٹا سورہ الحمد سناؤ. کوئی مہمان آیا، آپ نے کہا بیٹا سورہ الحمد سناؤ، اس نے سنانا شروع کیا، مہمان بھی خوش ہو رہا ہے، آپ بھی خوش ہو رہے ہیں، بچے کو یاد ہو گیا ہے کہ نہیں ہے. ایک بار یہ ہوتا ہے کہ بچے کا آپ نے داخلہ کرا دیا کسی مدرسے میں، اس مدرسے میں مکتب میں گیا پڑھنے کے لیے، اور جب وہاں سے آیا کہتا بابا سورہ قل ھو اللہ سناؤ. اب آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سناؤ، اب وہ کہہ رہا ہے کہ سناؤں. کیوں؟ اب آپ نے کہیں اور سے پڑھ کے آ رہا ہے. اب کہیں اور سے پڑھ کر کے آ رہا ہے، اور کہیں اور سے نہیں، وہی جہاں آپ نے پڑھا تھا. پیغمبر کی آغوش میں آئے، آنکھیں کھولی، یا رسول اللہ سلام، کچھ سناؤں؟ کہا سناؤ، تورائے سنائی. کہا تم نے موسیٰ سے بہتر پڑھی، زبور سنائی. کہا لہنے داؤدی تم پر قربان ہو جائے، انجیل سنائی. کہا عیسیٰ بہت پیچھے ہے تم سے، قرآن سنایا. اب پیغمبر کیا کہے؟ قرآن سنا رہے ہیں. پیغمبر کیا کہیں؟ اب پیغمبر نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ تم بالکل ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں لوح محفوظ پر تلاوت، یعنی مطلب یہ تم وہیں سے پڑھ کے آئے ہو جہاں سے میں پڑھ کے آیا ہوں، ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔
یہ دو گاڑیاں ہیں رستہ بلاک کر رہی ہیں، دبئی کی ایک نمبر پلیٹ ہے گاڑی 10636 اور دوسری گاڑی ہے M520055، یہ بھی دبئی کی نمبر پلیٹ ہے، پہلی گاڑی 10636 دوسری M520055، جلدی سے ہٹا لیں باہر بہت پرابلم ہو رہی ہے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک صلوات پڑھیں باواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ کہا تم بالکل ویسے ہی پڑھ رہے جس سے میں پڑھا کرتا تھا، یعنی یہ بچہ وہ ہے جو یہاں آ کے پڑھے گا نہیں بلکہ پڑھائے گا، یہ تم سے علم لے گا نہیں بلکہ دے گا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے صفت اس کی ذات سے الگ ہیں یا نہیں، اب کیا کہوں اس کے بعد عزیزو، بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ مولا آپ آتے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، علم لے کر کیا رہے، یعنی کیا علم آپ کی ذات سے الگ نہیں ہے؟ انسانوں کی خصوصیت تو یہ ہے کہ صفت ذات سے الگ ہے، انسانوں کی خصوصیت تو یہ ہے کہ صفات ذات سے الگ ہیں، اور آپ کے صفات کا ذات سے الگ نہیں، کیا کریں؟ توجہ کیجئے گا، شاید یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، پیدا ہوتے ہی پیشانی کو سجدے میں رکھا، ادھر والے گمراہ نہ ہو، اور باہر آ کے قرآن سنایا، ادھر والے گمراہ نہ ہو۔ دونوں کام مولا نے ایک مرحلے میں انجام دیے، کائنات میں آئے تو پہلے سجدہ کیا تاکہ یہ نہ سمجھو کہ خدا ہوں، میں خود کسی کے سامنے ساجد ہوں کہ اس نے اتنا دے کے بھیجا، اور جب باہر آئے کعبے کے تو قرآن سنایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم جیسا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ نام ہے معرفت امام۔ کل انشاءاللہ اسی جگہ سے گفتگو کو آغاز کروں گا۔ یوں ہی نہیں، پیغمبر نے کہا تھا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آئیں، ایک نقطۂ اتحاد پر جمع ہوں۔ چونکہ اب وہ، اچھا آپ کسی جگہ دکھا دیے پیغمبر نے یہ کہا آگے والے پیچھے آئے، پیچھے واپس آئے، جو پیچھے وہ آگے آئے، جتنے احکام پہنچائے؟ کہا نہیں، اب وہ سنانے جا رہا ہوں جو بیلنس ہے، درمیانی مرحلہ ہے، صراط مستقیم ہے، آگے پڑھ گئے تب بھی ہلاک، پیچھے رہ گئے تب بھی ہلاک۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو، اسی جگہ میں بات کو روک رہا ہوں چونکہ وقت تمام ہو گیا، اسی جگہ بات کو ختم کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کل یہیں سے بات شروع ہوگی کہ معرفت پروردگار اس مقام سے کہ جہاں اس کی ذات کی معرفت ممکن نہیں۔ معرفت امام کیوں ضروری ہے؟ اسے کل سے انشاءاللہ اسی جگہ سے ابتدا ہوگی کہ کیوں ضروری ہے معرفت امام، انسان کیسے محسوس کرے معرفت، اور پھر ایسی معرفت۔ دیکھیے معرفت کے مدارج ہیں، ایک بار ہم کسی کو پہچانتے ہیں، اس کی بات کبھی مانی کبھی نہیں مانی، ہوگا کوئی دل چاہا مان لی دل چاہا نہیں مانی، ایک بار کسی کو جانتے کبھی نہیں مانتے، اس قابل نہیں کہ اس کی بات مانی جائے. ایک مرتبہ پہچاننے کا مرحلہ کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے, یہ جو کہے اسے ماننا چاہیے. اس انسان کے سامنے ہمیشہ تسلیم رہنا چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں, میں ابھی عرض کر رہا تھا, تو جو ان کے نام رکھے جاتے ہیں وہ کبھی مناسبت سے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. بچے کا نام رکھا تھا بہادر, بڑا ہو کر کے بزدل نکل گیا بیچارہ. بچے کا نام رکھا تھا سخی, بڑا ہوا کنجوس نکل گیا. چونکہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, رکھ دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا. کبھی بچہ اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے کہ میرا نام بہادر ہے, میں بہادر رہوں گا. میرے ماں باپ نے میرا نام سخی رکھا ہے, میں سخی رہوں گا. اور اس پر کبھی گفتگو ہوگی تو کروں گا کہ نام کو اچھا رکھنا چاہیے, بچے کا حق ہے باغ پر. نہیں معلوم کتنے خلوص سے اس نام رکھنے والے نے نام رکھا کہ جس کے بچے نے اپنے باپ کے نام کی لاج رکھ لی. باپ نے نام کیا رکھا تھا؟ مسلم. بچہ پوری زندگی تسلیم رہا. آسان مسئلہ نہیں ہے یہ کہ امام سے القاب لے لینا. یہ وہ گھرانہ ہے جو بلا وجہ کسی کو کوئی جملہ نہیں کہتا کسی کے لیے اپنا ہے, اور یہ سب ان کے پاس نہیں ہے اپنا اپنا. یہاں کوالٹی چاہیے, کیریکٹر چاہیے, کردار چاہیے, صلاحیت چاہیے, اہلیت چاہیے. کوفے سے خط پہ خط, خط پہ خط آئے. امام نے ان خطوط کے جواب میں ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا قد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل. میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے اپنے بھائی کو, اپنے چچا کے بیٹے کو. چچا کا بیٹا بعد میں کہا ہے, بھائی پہلے کہا ہے, جبکہ عرب میں دستور نہیں ہے. اخی ہمارے یہاں بھائی ہے, وہاں چچا کا بیٹا ہی ہے. ابن عم ہے, اخی یعنی اپنا بھائی, لیکن اخی و ابن عمی. پھر اس کے بعد وثقتی من اہل بیتی, اپنے اہل بیت میں ایک بھروسے مند فرد. ثقت الحسین کا لقب لے لینا یہ کمال ایک کردار ہے مسلم ابن عقیل کی دلیل ہے. اگر کتاب فضائل مسلم ابن عقیل سے سارے صفات ختم کر دیے جائیں, صرف ایک لفظ لکھ دیا جائے, کافی ہے مسلم ابن عقیل کے لیے. وثقتی من اہل بیتی, اہل ثقتی فی مکہ نہیں, فی مکہ نہیں, فی مدینہ نہیں, فی اہل بیت میں بھروسے مند, جہاں سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں, ان میں سے ایک قابل اعتماد فرد مسلم ابن عقیل. کیونکہ آج پہلی محرم ہے, تھی, دل چاہتا ہے کربلا کے پہلے شہید کا ماتم کریں. نہیں معلوم جناب عقیل نے کیسے نام رکھا تھا اپنے بچے کا مسلم. مسلم یہ خط لے کر کے کوفے چلے جاؤ اور جا کر کے کوفے کے حالات سے ہمیں آگاہ کرو. دیکھو کہ جو لوگوں نے کہا ہے ان کے خطوط ان کے عقائد کے مطابق ہیں, ان کے نظریات کے مطابق ہیں کہ نہیں. امام جانتے ہیں کہ ہیں کہ نہیں, لیکن ظاہراً ایک نصیحت ہے, ایک طرز تفکر ہے جو لوگوں کے حوالے کرنا ہے. جاؤ آپ کسی بھی مقتلے مجھے دکھا دیں, کسی بھی روایت و تاریخ میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ جناب مسلم ابن عقیل نے ایک لمحے کے لیے تردد کیا ہو کہ مجھے نہیں انہیں بھیج دیں مثلاً. کہ میں مولا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. امام حسین کے ساتھ رہنا کم فضیلت نہیں ہے کہ جناب مسلم یہ سوچتے کہ میں نہیں فلاں کو بھیج دیں, میں امام کے ساتھ رہوں. کہیں نہیں, جب کہہ دیا جاؤ تو پھر جاؤ. یہ کمال کردار ہے، آج بھی یہ کمال کردار ہے، جو امام حسین نے کہہ دیا بس کہہ دیا، اس میں اب سوچنا اور دیکھنا یہ سب کچھ نہیں ہوتا، جو امام کہہ دے تمام شد. اس پر میں گفتگو کروں گا آپ کے سامنے تفصیل سے. لے لیا بعض کے اعتبار سے مکے سے سیدھے کوفے گئے، بعض کے اعتبار سے مدینے سے کوفے گئے، تقریباً امام حسین کے ہمسن ہیں مسلم، 50 کے آس پاس مسلم کی عمر ہے جو تاریخ لکھ رہی ہے. آ گئے کوفے، کوفے میں جناب مسلم کی بیعت ہوئی، 6,000 12,000 18,000 30,000 تک کی روایت موجود ہے، لوگوں نے بیعت کی جناب مسلم کے ہاتھ پر. جناب مسلم نے چونکہ مولا نے حکم دیا تھا ان حالات کو لکھ کر کے بھیج دیا مولا کے پاس کہ یہ کوفے کے حالات ہیں. اس کے بعد کیا ہوا آپ مجھ سے بہتر جانتے، ابن زیاد ملعون آیا اور وہ چہرے پر نقاب ڈال کے آیا. دشمن جب بھی دوستوں کے درمیان آتا ہے تو چہرے پر نقاب ہوتی ہے، ہمیں درس لینا چاہیے. یعنی کیا؟ دوستوں کا بھیس بنا کے آتا ہے تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں. لوگوں نے امام حسین کے لیے نعرے لگانا شروع کیے، اس نے چہروں کو دیکھنا شروع کیا، کون کون لوگ ہیں جو سب سے آگے ہیں، اور دارالعمارہ میں جا کر کے ان لوگوں کے لیے حکم صادر کیا. کتنے امام حسین کے اچھے ساتھی ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا، کچھ کو زندان بھیج دیا گیا، کچھ شہر سے چلے گئے. عجیب کیفیت آئی، لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا. بس میرے عزیز و زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، حق تو اور تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں، ایسے بھی دیر ہو گئی. جناب مسلم نے غالباً 7 ذی الحج کو جو مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی ہے، وہ مسجد کی جب جناب مسلم نماز پڑھاتے تھے تو پوری مسجد نمازیوں سے چھلک رہی ہوتی تھی، اور آج جب نماز مغربین پڑھائی ہے مسجد میں 30 آدمی ہیں، مقتل کے جملے ہیں یہ، 30 آدمی، اور جب نماز عشاء ختم کر کے پیچھے مڑے ہیں 10 لوگ، اور جب باب الکندہ سے باہر نکلے ہیں تو اکیلے. جناب مسلم کی ساری فکر کیا ہے کہ میں اس فریضے کو ادا کر دوں جو میرے مولا نے میرے گردن پر رکھا تھا، جو میرے کاندھے پر مولا کا فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے. کیا؟ کہ حالات بتا دوں. مسلم جانتے ہیں کہ مولا کو حالات پتا ہیں لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے. کوفے کے جس دروازے پر جاتے ہیں پہرا بیٹھا ہے کہ کوفے سے مسلم نکلنے نہ پائیں. پوری رات ٹہلتے رہے، ہر کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی جگہ نہیں ملی. دن نمودار ہونا ہوا، گھوڑے کو شارہ عام پر چھوڑ کر کے ایک ٹوٹی سی مسجد میں جا کر کے پناہ لے لی کہ رات میں پھر چلیں گے. رات آئی پھر نکلے مسلم. اب جناب مسلم بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں، اور نہیں معلوم اس کے کب سے جناب مسلم نے کھانا نہیں کھایا، پتہ نہیں ہے، کیونکہ حالات کافی دگرگون ہو چکے ہیں. رات کی تاریکی میں بھاگتے ہوئے کبھی اس دروازے پہ گئے، کبھی کہیں سے بھی راستہ مل جائے کہ تنہا نکل جاؤں، لیکن کوئی راستہ نہیں. آخر میں تھک کے مسلم ایک چبوترے پہ بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ آئی، اس نے آگے دیکھنا شروع کیا جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہے. جب مڑ کے دیکھا تو چبوترے پر کوئی بیٹھا تھا. کہتی ہے شیخ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، مسلم نے عقیل آئے ہوئے ہیں، فوجیں ان کی تلاش میں ہیں، یہاں سے چلا جا ورنہ تجھے پریشان کریں گی. یہ کہہ کر کے دروازہ بند کر کے چلی گئی. کچھ دیر کے بعد پھر آئی تو دیکھا بیٹھے ہیں. اب اس کا لہجہ بدل گیا، توجہ میرے عزیز ہو، کیسے پڑھوں، اور کہتی ہے سنو میں ایک بیوہ عورت ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا میرے دروازے پہ کوئی جوان بیٹھا. اپنے گھر چلا جا، چونکہ جناب مسلم کو پانی پلا چکی ہے، مہربان پایا ہے مسلم نے، اپنے گھر چلا جا. تو جناب مسلم کہتے ہیں بی بی جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا کیوں؟ کہا میں غریب الوطن ہوں،
وطن کہاں ہے؟ مدینہ. نام کیا ہے کہ مسلم ابن اخی؟ توان ہاتھوں کو جوڑا مولا یہ گھر حاضر ہے, معاف کیجئے کہ مجھے خبر لی تھی.
آئے
بس متصر کر رہا ہوں دو تین منٹ.
آئے رات بھر مسلح عبادت پر ہے مسلم, آخری رات ہے, عقیل کا بیٹا ہے, علی کا بھتیجا ہے, سفیر حسین ہے.
صبح سے تھوڑا سا پہلے مسلم کی آنکھ لگی, انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کے اٹھے, توا پانی لے کر کے آئی وضو کے لیے. کہا اب سوئے نہیں آگا؟ کہا نہیں سویا تھا, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر موجود ہیں, چچا علی ابن ابی طالب موجود ہیں, اور کہتے ہیں مولا مولا کائنات نے کہا مسلم الوہا الوہا العجل العجل. کہا اس کی تعبیر یہ ہے اس خواب کی کہ میرا وقت قریب آ گیا. وضو کر کے مسلح پر آئے, ابھی فریضہ صبح سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ گھولوں کے انہنانے کی آواز, ٹاپوں کی آواز, اسلحوں کی آواز آنے لگی. جناب مسلم مسلح عبادت سے اٹھے, اسلحے سجنا شروع کیے. تو نے کہا کہاں چلے؟ کہا سن نہیں رہی ہو, دشمنوں نے تمہارا گھر گھیر لیا, مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میری وجہ سے دشمن تیرے گھر میں آ جائے. تیری بھی حرمتی ہو اے غیرت مسلم تجھے سلام. تو آگے گھر میں دشمن آئے برداشت نہ ہوا, ارے جا کے سید سجاد کے دل کی خبر لو. باہر آئے جنگ شروع ہوئی, خوب لڑا عقیل کا بیٹا, خوب لڑا خوب جنگ کی. آخر میں دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا, دھوکہ دیا گیا, اس سے مجرم مسلم گرفتار ہوئے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا, مسائل تفصیل سے نہیں بہ پارا. گرفتار کیا گیا مسلم کو, لے کر کے آئے داروں نے مارا, پر دروازہ بند ہے ابھی, مسلم کھڑے ہیں, پیاس کی شدت ہے. اشارے سے پانی مانگا, کسی نے پانی دیا, پانی میں خون کا قطرہ گرا پھینک دیا. دوبارہ پانی مانگا, پانی میں پھر خون کا قطرہ گرا پھینک دیا. جب تین بار ایسا ہوا کہ تلو کان علی من الرزق المقصود لشرب تو ہوں, اگر یہ پانی میرا رزق ہوتا تو میں پی لیتا. ارے پی کیسے لیتے, ابھی یہی سے سکینہ پیاسی گزرے. ابن زیاد کے سامنے لایا گیا, کسی نے کہا امیر کو سلام کرو. مسلم کہتے کیا بکتا ہے مالی امیر ان سے وال حسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. کچھ وصیتیں نصیحتیں بالا خانے پر لے جایا گیا. دو روایتیں ہیں, ایک روایت میں یہ کہ سر قلم کر کے سر کو پھینکا گیا, دوبارہ دھڑ کو پھینکا گیا. ایک روایت میں یہ ہاتھ پیر میں رسی مدھی ہے, بالا خانے سے دھکا دے دیا گیا. جب مسلم نیچے گرے تو سر قلم کیا گیا, لکھا ہے عزیزو جناب مسلم کو دھکا دیا گیا. جب کوٹھے سے گرنے لگے اپنے رخ کو مکے کی طرف کیا, آواز دی السلام علیک یا عبد. ہواؤں کی دوش پر مسلم کا سلام چلا, امام حسین کے گالوں سے ٹکرا, آواز دی علیک السلام. جناب مسلم کی خبر شہادت ملی, سب میں نے مختصر کر دیا عزیزوں, معذرت چاہتا مسلم نے عقیل سے. جناب مسلم کی خبر شہادت امام حسین کو راستے میں ملی, جناب مسلم کے بھائیوں کو بلایا, کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا ہم کوفے چلیں گے, یا تو مسلم کا بدلہ لیں گے یا اسی شہادت پر فائز ہوں گے کہ جہاں مسلم ابن عقیل فائز ہوئے ہیں. امام حسین نے دعا دی, خیمے کے اندر آئے, بہن نے دیکھا بھیا کا چہرہ بدلا ہوا ہے. ارے جناب زینب سے بہتر کون پہچانے گا امام حسین کو؟ بھیا خیریت تو ہے؟ کہا زینب مسلم کی بیٹی حمیدہ کو لے کر کے آؤ. ایک جگہ پر امام حسین بیٹھے, مسلم کی بیٹی کو بلایا, بیٹی قریب آئی 10-12 سال کی ہے, اپنے پہلو میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. مامو ہے امام حسین علی کی بیٹی، رقیہ کی بیٹی ہے یہ، علی کی نواسی ہے، برابر میں بیٹھی ہے۔ جب سر پہ ہاتھ پھیرا، غور سے چہرہ دیکھا، کہا چچا خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ کہا آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے۔ امام نے گلے سے لگا لیا، اے میری بچی،